مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني آمنت بالله، صدق الله العظيم۔
وسوے لال زار پھرتے ہیں، وسوے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے دن سے یار پھرتے بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کلے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. حسب حال حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا. کپڑے یا بدن, داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, فرش پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے. خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ اشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا. خود بھی درود شریف پڑھوں گا, دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس طرح ترغیب دوں گا. اعتکاف کی نیت کروں گا اور کرواؤں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنزول ایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت, دار المدینہ, مدرسۃ المدینہ, جامعت المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال جواب کے دوران بلکہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آتے جاتے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, کہہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا, فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, جملہ بزرگان دین, خصوصاً ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث اعظم, ہمارے غریب نواز حجت الاسلام امام غزالی, میرے آقا اعلی حضرت صدر شریعہ صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, وقف مدینہ 25 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر, اور جملہ عاشقان رسول, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل میں نیت ہونا ہی کافی ہے, زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا جبکہ نیت دل میں موجود ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ سب شرعاً جائز نہیں, اگر اعتکاف کی نیت تھی تو جائز ہو جائیں گے. الحمدللہ آج ذوالحجۃ الحرام 1432 سنہ ہجری کی 7ویں شب ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام اسد ہے, اسد منصور شیخ. میں یہاں مباسر کی پیدا نیروبی میں ہوا تھا, مباسر کے رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب بھی یہاں پیدا ہوئے تھے کینیا میں. میرا کام, میں پیشہ ڈاکٹری ہے, میں انٹینسو کیئر یونٹ کا اسپیشلسٹ ہوں. آج مجھے چانس ملا تھا مدنی قافلے کے جانے کے لیے. پہلی دفعہ زندگی میں مدنی قافلے کے لیے گیا تھا. ممباسا شہر سے لے کے ہم بمبوری شہر گئے تھے مدنی بھائیوں کے ساتھ. بہت اچھا لگا, کافی سکون ملا, بہت سیکھا اس میں, اور دعوت بھی کافی کی, کافی چیزیں سیکھی ہم نے بیانوں میں, کہ وہ جو تکلیفیں اور جو مشکلات تھے حضور رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جو مشکلات ملتی تھی دعویٰ دینے کی, اور اس کے کمپیریزن میں ہمیں جو سہولتیں ہیں اور جو ایزینیس ہے ہمارے یہ کام کرنے میں, اس کے کمپیریزن میں بہت اچھا سبق ہمیں سکھایا گیا تھا. اور ہم مطلب ادھر محلوں میں بھی گئے تھے, لوگوں کو ہم نے دعویٰ دیا تھا, لوگ کوئی کوئی لوگ دعویٰ کے ساتھ اس کے بعد آئے بھی تھے مسجد میں, ہم نے ان کو نماز کے بعد بیان بھی دیا تھا. بہت اچھا رہا, بہت مزہ آیا. میرے سوال ہیں کہ جو ہم نے یہ ذبح کرنے ہیں, جو بکرے ذبح کرنے ہیں قربانی کے, ان کا جو ہے سنتی طریقہ سب سے اچھا کون سا ہوگا اور کون سی دعائیں پڑھنی ہے ہم نے جب یہ ہم کر رہے ہوں. شکریہ آپ کا, خدا حافظ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈاکٹر صاحب تھے مدنی قافلے میں, انہوں نے سفر کیا تھا تو بہت اچھے اچھے تاثرات انہوں نے بیان کیے. اللہ ان کو مستقل مدنی قافلوں کا مسافر اور مبلغ بنا دے. قربانی کرتے وقت جانور کو قبلہ رو لٹانا ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کو دانا پانی چارہ وغیرہ کھلا دیا جائے, پانی پلا دیا جائے اور قبلہ رو لٹا کر اس کو چہرہ قبلہ رو ہو اس کو اس طرح ذبح کیا جائے. اور جب تک اس کی روح نہ نکل جائے اس کو پھر چھری لگائی نہ جائے, اس کے زخمی گلے پر ہاتھ بھی ٹچ نہ کیا جائے. آپ کے زخموں پر کوئی ہاتھ لگائے گا تو ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوگی, تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب بالکل یقینی طور پر ٹھنڈا ہو جائے تب اس کی کھال وغیرہ اتارنی شروع کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
عید کی نماز اگر ادھوری ہو جائے, مقصد یہ کہ عیدگاہ میں پہنچے ایک رکعت ہو گئی اور دوسری رکعت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ دیر ہونے کی صورت میں عیدگاہ پہنچتا ہوں اور وہاں پر معلوم چلا کہ سلام ہو گیا, پھر میں دوسری مسجد بھاگتا ہوں, تیسری بھاگتا ہوں, چوتھی بھاگتا ہوں, باہر کیف مجھے جو ہے عید کی نماز نہیں مل پائی, تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے کہ اس کا کیا کفارہ ہے یا کیا اس کی تلافی کی جا سکتی ہے.
عید کی نماز واجب ہے مرد پر, تو یہ انہوں نے بڑا مطلب اچھا سوال کیا. واقعی بازوں کی رکعت نکل جاتی ہے, تکبیرات نکل جاتی ہے تو کنفیوز ہوتے ہوں گے, نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہوں گے, کیونکہ اس میں شرائط ہیں. ان میں ایک شرط یہ بھی کہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے, یہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پورے شہر میں کہیں بھی عید کی جماعت ملی ہی نہیں تو اب یہ نماز فوت ہو گئی اس کی, اب یہ اکیلا نہیں پڑھ سکتے. اپنی کوتاہی سے اگر یہ محروم رہے ہیں عید کی نماز سے تو توبہ کریں, اور اتفاق سے کوئی ایسا عذر شرعی آ پڑا تھا جس کی وجہ سے ہی نہیں پہنچ پائے تو اب دار گناہ گار بھی نہیں ہے, توبہ بھی واجب نہیں ہے. یہ خود ہی جس کی جماعت نکلی وہ خود غور کر لے کہ اس میں اپنی کوتاہی ہے یا کوئی واقعی شرعی مجبوری تھی. تو اب ادھوری جماعت ملنے کی صورت میں کیا کرے, اس کا تفصیلی کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. یہ نماز کے احکام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میرے ہاتھ میں ہے, اوپر سے صفحہ 7. یہ رسالہ الگ سے بھی ملتا ہے, نماز عید کا طریقہ. تو نماز عید کا طریقہ میں صفحہ نمبر 7 اور یہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 442 نیچے سے. اس کی ہیڈنگ ہے عید کی ادھوری جماعت ملی تو. آپ سنیے کہ کیا. پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے, یعنی تینوں تکبیریں نکل گئی تھی اب شامل ہوا, تو اپنی جو پہلی تکبیر تحریمہ یہ تو فرض ہے اور باقی جو تکبیریں وہ واجب ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے, یہ کل 4 ہو جائیں گی. اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور 3 ہی کہے, اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہہ دی ہوں, بعض اوقات بھول جاتا امام تو 3 سے زائد کہہ دیتا, اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں, یعنی مقتدی نے تکبیریں نہ کہیں, مقتدی اس کو بولتے امام اور امام کے پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی بولتے جماعت کے ساتھ جو پڑھتا ہے, اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمانے کے تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے, ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی, یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے. اور رکوع میں جہاں تکبیریں کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے. اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے. دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر, ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی یعنی بیان کی گئی. تو اب جس کی ایک رکعت چلی گئی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر کہتا وہ کھڑا ہو گیا, اب ثنا پڑے گا اور حسب معمول اپنی دوسری رکعت پڑھے, لیکن اس میں وہی تین تکبیریں اس نے کہنی ہے. ثنا کے بعد وہ زائد تکبیریں جو عید کی نماز کی, یہ عید کی نماز کی تکبیریں کہہ لے جس طرح پہلی رکعت میں امام کہتا ہے. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ تینوں بار ہاتھ تو اٹھانا ہے, مگر جب تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا نا تو اللہ اکبر کہہ کر لٹکانے کے بجائے ہاتھ باندھ لے گا. اور اب اعوذ بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ سورت اور پھر یہ اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سکر سے جاوید اقبال اطاری بول رہا ہوں. جنماز دو بڑے ذبح کرے ایک دوسرے کے آسرے میں تکبیر نہ پڑی ہو تو جنماز حرام ہو جائے, تو اگر جنماز حرام ہو جائے تو جنماز کا احسان کرے.
یعنی کہ ایک نے چھری رکھی چلائی دوسرے نے اس پہ ہاتھ رکھا تو دونوں پر اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے. اگر دوسرے نے اس لیے اللہ کا نام نہیں لیا, بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی کہ ایک پڑھ تو رہا ہے, تو اب یہ جانور جو ہے حرام ہو گیا. اور اگر دونوں ہی واقعی بھول گئے اللہ اکبر کہنا یعنی اللہ کا نام لینا, اگر دونوں ہی بھول گئے تو بھول جانے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا. اب واقعی ذبح ایسا کیا اس نے کہ وہ قصدن ارادتن اللہ کا نام نہیں لیا, اب یہ ہو گیا جانور حرام. اس صورت میں اس کی کھال تو ادھیڑی جا سکتی ہے, کھال ادھیڑ لی جائے اور اس کی کھال دباغت سے یعنی سکھانے سے پاک ہو جائے گی, سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے, باقی گوشت تو پھینکنا ہی پڑے گا, کیا کام آئے گا. کھال استعمال کر لی کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی کا تعلق ہے اور ان کی جو کوششیں ہیں جو ان کے ایفرٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے, یہ وقت ہے جس میں ان کے جو ایفرٹس ہیں ان کی ضرورت ہے اس قوم کو رگرا دکھانے کے لیے. اور جس طرف قوم چل پڑی ہے گمراہی کی طرف, اگر یہ لوگ کام کر رہے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں تو بالکل ان کو توجہ سے سننا چاہیے. اور ظاہر ہے اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم اسلام کی اور قرآن کی بات کریں تو اس میں نعوذ باللہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز تو ہے ہی نہیں, ایک راہ دکھائی گئی ہے اس میں امن کی انصاف کی, اس کو اگر فالو کریں تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جہاں تک آپ کے کام کا پورے ملک میں اور ملک سے باہر جو ہم دیکھتے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو اور برکت دے اس میں, آپ لوگوں کو ہمت دے تاکہ یہ کام آگے بڑھے. بالکل, میں ایک دفعہ بلکہ میرے مجھے یاد پڑتا ہے دو دفعہ فیضان مدینہ, ایک دفعہ گورنر صاحب کے ساتھ, اور ہم لوگ کافی وقت کے لیے وہاں بیٹھے تھے. ہم بھی باہر جاتے ہیں اور جو ملک سے باہر لوگ رہ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی, وہ بھی ہم سے بات کرتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے کہ ہمیں کافی گائیڈنس ملتی ہے اس سے روزمرہ کی زندگی میں. تو ماشاءاللہ آپ کا جو ویورشپ ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے.
یہ ایم این اے تھے اور بہت اچھے جذبات دعوت اسلامی کے تعلق سے اور مدنی چینل کے متعلق دے رہے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. واقعی دنیا میں تقریباً 176 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے اور مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, خواہ ٹی وی اسکرین پر خواہ انٹرنیٹ کے ذریعے. الحمدللہ, اللہ کرے کہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام عام ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میرا نام غلام شبیر ہے اور میرا تعلق سردار آباد فیصل آباد سے ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ کیا ہے, دوسرا جواب میں یہ کہے تو ضرور فرشتوں کے پاس ہمارا پتہ غلط لکھا ہوگا کیونکہ یہاں تو رزق نہیں پہنچ رہا, یہ کہنا کیسا ہے باپا جان؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاذ اللہ, یہ کہنا کفر ہے, کیونکہ اس میں فرشتوں کی توہین ہے نا, اور فرشتے جو ہیں وہ ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں. چنانچہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے, لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کندولی ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہ ہی کرتے ہیں, یہ فرشتوں کی شان میں آیت مبارکہ ہے. اور فرشتوں کی توہین کرنا کفر ہے, کہ اس میں معاذ اللہ کہا گیا کہ فرشتوں کے پاس ہمارا پتہ غلط لکھا ہوگا, کیونکہ یہاں رزق پہنچ نہیں رہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اصل میں کراچی سے بول رہا ہوں, میرا نام عابد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رزق, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رزق دینے کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے. اب کسی کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جو اتنے سارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ خدا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے, تو اب یہ کہنا کیسے ہے؟
معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, ایسا کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا, کہیں کا نہ رہا. جتنے عمل کیے تھے سب برباد ہو گئے, اگر حج کیے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے. اس پر لازم 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 ہے کہ اس جملے سے توبہ کرے, اس کفر سے توبہ کرے, کلمہ پڑھے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو اس طرح. اور اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اسے نکاح نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ کرے. اب اگر صاحب استطاعت ہو جائے گا تو حج بھی فرض ہوگا اس پر, پہلے اگر کر بھی لیا تھا تو باطل ہو گیا, سارے عمل گئے. کسی کا مرید تھا تو اب اس کا مرید بھی نہ رہا, نئے سرے سے اب کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید بن جائے. یہ توبہ توبہ یہ مسلمان تو ایسا کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. سورہ ہود کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو, اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا, سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا تب تک وہ روزی دے گا. اب جو مر گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا رزق پورا ہو چکا. نعوذ باللہ, یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل کی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے روزی کی فکر کرتے تھے. رب تبارک و تعالی نے آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں. آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مارا تو اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکلا, پھر اس دوسرے پتھر پر عصا مارا تو ایک تیسرا پتھر نکلا, پھر جب اس تیسرے پتھر پر عصا یعنی لاٹھی ماری تو اس میں سے کیڑا نکل پڑا اور اس کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز تھی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کیڑے کی زبان سننے سمجھنے کی طاقت عطا کی گئی. کیڑا کہہ رہا تھا پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے اور میرا کلام سنتی ہے اور میری جگہ کو بھی جانتی ہے اور مجھے یاد رکھتی ہے, بھولتی نہیں. اللہ اکبر. یعنی جو رب تین پتھروں کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو رزق عنایت فرما رہے تو وہ کیا زمین پر چلتے پھرتے بندے کو رزق نہیں دے گا؟ وہ سبھی کو وہی تو رزق دیتا ہے, اور کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ البتہ رزق کسی کو کم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے, اس کی حکمتیں اس کی مصلحتیں وہ ہی جانتا ہے اور وہ با اختیار ہے, وہ کسی کے ماتحت نہیں, کوئی اس کا حکم نہیں, سب کے سب اسی کے ماتحت ہیں اور سب کے سب اسی کے محکوم ہیں. تو جس کا جتنا رزق چاہے بڑھا دے, جس کا چاہے کم کر دے. چنانچہ سورۃ العنکبوت پارا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. ترجمہ کنز الایمان, اللہ عز و جل کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. ترجمہ کنز الایمان, اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے, لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے, بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے, انہیں دیکھتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اسی منن والے سوچن والے نہیں. رب نے کسی کو ارب پتی بنا دیا بھی ساری عقل میں آ ہی گیا, رب نے کسی کو کنگال کر دیا یہ بھی سمجھ میں آ گیا. ساری عقل مصطفیٰ دے قدمہ ہوتے قربان.
دل کو تنقید سے فرصت کہاں, فرصت کہاں, دل کو تنقید سے فرصت نہیں, پر آمال کی بنیاد رکھ, عشق پر آمال کی بنیاد رکھ.
بہرحال میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ہم بندے ہیں, بندے کا کام ہے بندگی. بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کی کروڑوں نعمتیں بھول کر ایک نعمت نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ ہی پر اعتراض کرنا شروع کر دے. ہمارے اوپر اتنی نعمتیں اللہ نے وارد فرمائی ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں اور ہماری عقل بھی اس کو پہنچ نہیں سکتی اتنی نعمتیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ اپنی ایک انگلی کاٹ کے دے دو آپ کو 12,000 روپے دوں گا, تو آپ فوراً انگلی چھپا لو گے, نہیں بھائی میں تو 12,00,000 میں بھی نہ بیچوں. اچھا بھائی ہاتھ کاٹ دو تو 12,00,000 لے لو, کوئی بھی ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں 25,00,000 میں بھی نہیں کٹواؤں گا. اچھا بھائی 25,00,000 دو, دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو میرے کو, آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. اچھا بھائی 1,00,000,000 روپیہ دوں گا, آنکھیں دونوں نکال کے میرے کو دے دو. تو آپ 1,00,000,000 کی بات کرتے ہو, میرے کو 100,00,000,000 دو گے تو بھی دو آنکھیں نہیں دوں گا میں, دو کیا ایک بھی نہیں دوں گا. تو آپ تو اربوں پتی ہو یار, آپ کہاں کے غریب ہو, کہاں کے تنگ دست ہو. یہ نعمتیں کس نے دی؟ یہ میرے اس رب نے دی جس سے آپ نے مانگا بھی نہیں تھا, بن مانگے عطا فرما دی. اور نہ صرف قیمتی بلکہ انمول نعمت ہے کہ جو کسی بھاؤ میں ہم بیچ ہی نہیں سکتے. تو ہم غریب کہے کہ بلکہ ہم تو امیر و کبیر ہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد ہو سیرا کا اسیر ہوں. خدا کی قسم یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دامان مصطفیٰ سے وابستہ کیا ایمان کی نعمت عطا کر کے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, چلے دو سر کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب نبی ہے نبی نبی. جی ہاں, ذکر نبی بہت بڑی عبادت ہے, جبکہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ عبادت ٹھہرے تو پھر نیک بندوں کے سردار یعنی سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیوں نہ عبادت قرار پائے. منقول ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب صالحین کے آقا سید الصالحین امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہم لیں گے, ورد کریں گے, ذکر کریں گے, ان کا تذکرہ کریں گے, تو پھر رحمت نازل کیوں نہ ہوگی.
خدا کا ذکر کرے
ماننے والے ہیں, سوچنے والے نہیں. اور ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر کریں. ارشاد ہوتا ہے
اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا لکم.
ترجمہ کنز الایمان, اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ عز و جل بے نیاز ہے تم سے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں, اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد علی ہے، میرا تعلق لاہور سے. کسی کا یہ کہنا کیسا ہے کہ کاش میں خدا ہوتی تو ہر مرد سے ایک بچہ جنواتی تاکہ پتہ چلتا آپ لوگوں کو، تو کسی کا یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم.
یہ جملہ بہت خراب ہے، یہ بول بدتر از، یہ قول بدتر از بول ہے، اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو دو کفر ہیں. فقہ کی مشہور کتاب شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جس نے بطور اعتراض کہا اللہ عز و جل نے فلاں کو کیوں پیدا کر دیا، یہ کہنا کفر ہے. ایک تو ہے نا کہ اس نے ہے نا کہ دو کفر یوں کیے نا، ایک تو کاش کہ میں خدا ہوتا تو یہ کہنا ہی کفر ہے، ایک تو یہ کفر ہوا. دوسرا یہ کہ میں ہر مرد سے ایک بچہ جنواتی، یہ عورت کہہ رہی ہے تو پتہ چلتا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون رکھ دیا، قانون فطرت بن گیا کہ بچہ عورت جنے گی مرد نہیں جنے گا، تو یہ قانون فطرت کے خلاف اس نے بات کی اور گویا اللہ پر اعتراض کیا کہ اس نے مرد کو یہ سبق کیوں نہیں دیا کہ وہ بھی بچے جنے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم عورتیں کتنی تکلیف اٹھاتی ہیں. تو اس طرح اس قول میں دو کفر ہیں، معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا تعلق شور کوٹ کینٹ سے ہے، میرا نام نعیم اختر ہے. میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی ہجڑے بچے کو قتل کرے اور دوسرا کہے کہ اس نے خدا کی غلطی کو ٹھیک کیا، خدا تو اس سے بہت خوش ہوگا، کوئی اس پر حکم لگتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم ہی نہیں بلکہ احکام، دو دو حکم لگتے ہیں اس پر کفر کے. تو اس جملے میں دو کفر ہیں، ایک تو یہ کہ قتل جیسے حرام فعل کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کہنا کہ اللہ خوش ہو جائے گا اس سے، دوسرا اللہ عز و جل کے لیے غلطی قرار دینا کہ اس نے وہ غلطی سے اس کو ہجڑا پیدا کر دیا تھا تو اس نے اس کو مار ہی ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یوں دو کفر ہوئے اس میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اور قدوس ہے، ہر بھول اور خطا اور غلطی اور غلط فہمی سے وہ پاک اور پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ وہ غلطی کر سکتا ہے تو یہ کفر ہے. غلط اللہ تعالیٰ کو غلطی کرنے والا کہنا یہ صریح کفر ہے، اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ کہیں کا نہیں رہتا، سارے اعمال اکارت ہو گئے. جو پہلے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، نئے سرے سے اس کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اعلان فرما دیا کہ وہ بھولتا نہیں نہ بہکتا ہے. چنانچہ سورۃ طہٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا يضل ربی ولا ينسى، ترجمہ کنزل ایمان، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. تو اللہ تبارک و تعالی بھول سے پاک ہے. نیز اگر کسی کو اللہ نے ہجڑا پیدا کیا تو نعوذ باللہ یہ غلط فہمی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ غلط فہمی سے غلطی سے بھول سے پاک ہے، اس نے یقیناً اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہزار حکمتیں اس میں تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو ہجڑا پیدا کیا. اس کی مرضی ہے، وہ نہ بھی پیدا کرے مردہ ہی پیدا کر دے، مردہ بھی تو پیدا کرتا نا، وہ جس طرح چاہے جس کو چاہے پیدا کرے، اس کو سب خبر ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے خبر ہے کس کو کیسا پیدا کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خبر ہے، نہ ادھر سرا ہے اس کا نہ ادھر سرا ہے، نہ ہمیشہ 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 سے اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے، کوئی اس کی حد بندی نہیں کہہ سکتی کہ اتنا ہے یا اتنا ہے، ہے مطلب اتنا اتنا کی بھی گنجائش نہیں ہے، بس پورا 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 سارا 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 سب 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 سبھی علم ہے میرے رب کو عز و جل. اب اس کی حکمت ہے کہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو ہجڑا دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے. چنانچہ سورۃ الشورا آیت نمبر 49 اور 50 میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے یعنی کچھ نہ دے. بے شک وہ علم و قدرت والا ہے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، کسی مخلوق کو دیکھ کر رب تعالی پر اعتراض کرنا کفر ہے. فتاوی عالمگیری میں کسی نے ایک حیوان قبیح یعنی بدتر جانور کو، برے جانور کو دیکھ کر کہا، اے خدا، کوئی اور کام نہیں رہ گیا تھا جو تو نے اس کو پیدا کر دیا. معاذ اللہ، تو ایسے شخص کو کافر قرار دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ جو سوالات ہم سن رہے ہیں، یہ کیا مطلب کہ یہ اس طرح کہ کلمات کا زبانوں سے ادا ہونا، اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ کہ یہ کوئی مطلب علم کی کمی ہے یا کیا ہے؟ یہ
علم کی کمی، بری صحبتیں، علماء سے دور رہنا، سنت و برے اجتماعات سے دوری، عاشقان رسول کی صحبتوں سے دوری، بس وہ صرف اور صرف اپنی دنیا کی دھن رکھنا اور یہ ذہن بنا رہنا کہ یار میرے کو سدھرنا تھوڑی ہے. جیسے کہ بعض آتے ہیں، بعض کے کئی آتے ہیں، برسوں سے میں دیکھتا ہوں، اجتماعات میں آتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے. سب سنتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے، منڈا نہ وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں رکھتے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن بنا چکے یار میں بس، یار میں نہیں رکھ سکتا یا میں نہیں رکھوں گا، میری یہ مجبوری ہے، میری وہ مجبوری ہے، مولانا کو کیا پتا میری کیا کیا مجبوری ہے. تو جواب وہ تیار کرو، ذہن وہ بناؤ جو اللہ رسول کو آپ دے سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت میں آپ جواب دے سکو. ایسا جواب تیار کرو، یقین ایسا جواب آپ تیار نہیں کر سکتے. یار یہ شیطان کا ایسا کاری اور بہت بڑا اور برا وار ہے کہ وہ ذہن بنا دیتا ہے یار میں بس، یار میں تو ماڈرن ہی رہوں گا. ٹھیک ہے، اپنے سن لیتے بیان، سن ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے، قافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں بولتے تو، مگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ سنو سب کی کرو اپنی، ان کی سنتے رہو، کرنا وہی ہے جو اپنوں نے کرنا ہے، باقی یہ اپنے سے نہیں ہوگا. یہ بالکل یعنی کہ ذہن میں ٹھسا لیتے، اور یہ شیطان ٹھسا دیتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ چھڑا کے چلا جائے، اور شاید غیر محسوس طریقہ پر اس نے شیطان سے ہاتھ نہ ملا لیا ہو کہ بھائی باپ تو راضی رہے اور مطمئن ہو جا، بے فکر رہے کہ میں ان مولاناؤں کی باتوں میں آ کر میں مولانا نہیں بن جاؤں گا، ان جیسا نہیں بنوں گا. ارے بھائی، تو ان جیسا بننے کا آپ کو کہتا کون ہے؟ میں کہاں کہتا ہوں کہ میرے جیسے بن جاؤ؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ جیسا کہتے ہیں ویسے بنو، اپنے جیسا بنو، اس کے جیسا بنو، اس کے جیسا بنو، یہ تو نہیں کہتا ہے. جس کا کلمہ ہم نے پڑھا، ہم تو اس جیسا، انہوں نے جیسا کا ویسا بننا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کا کلمہ پڑھا وہ داڑھی والے یقیناً ہیں، امام ان کے سرے انور پر جگمگا رہا ہے، زلفیں ان کی الحمدللہ اس محبوب کی ہیں, تو ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں اور ایسا کرانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کیوں ہاتھ چھڑاتے ہو کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے, بس یہ یہ باتیں نہیں ماننی, یہ 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 باتیں ماننی, آپ کیٹیگریز کیوں مطلب یعنی کہ بنا کر بیٹھے ہیں؟ کام وہ کیجئے جو آپ کی آخرت کو بہتر بنائے, ورنہ آپ جیسا بھی ذہن رکھیں گے مرنا تو پڑے گا, آپ جیسے ذہن کے روزانہ مری رہنا اسی میں کل آپ کا بھی شمار ہوگا, آج آپ کو لوگ مسٹر بولتے ہیں کل مرحوم بولیں گے, تو مرحوم بولیں اس سے پہلے مسٹر کے بدلے آپ کچھ عاشق رسول عملی طور پر بن جاؤ نا یار, انشاءاللہ آخرت کی بہتری ہوگی, دنیا بھی نہیں بگڑے گی, جس دنیا کو آپ سمجھتے ہیں بگڑ جائے گی ہماری کوئی دنیا بگڑی بھی ہے, جس کو آپ جیسی دنیا جس کو بگڑنا کہتے ہو دنیا وہ ایک آپ کا الگ کانسیپٹ ہے, ورنہ الحمدللہ ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں بال بچے سب کچھ ہیں, سکون بھی ہے, بلکہ بڑے من مالدار لوگوں کو تو سکون کی نیند بھی نہیں آتی, بہت سے ایسے ہوں گے جو نیند کی گولیاں کھاتے ہوں گے, الحمدللہ ہم لوگوں کو تو بغیر نیند کی گولیاں کھا کر مزے کی نیندیں آتی ہیں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے اس کی, برکت ہے دین کی, تو اس لیے وہ ایسا ذہن نہ بنے اور اپنے ذہن کو مطلب خالی کریں دین کے لیے, آخرت کے لیے دینی مطالعہ کریں, اس کے لیے آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب چھاپ کر دے دی ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, یہ کتاب لیجیے آپ, 700 کے آس پاس اس کے صفحات ہیں, بہترین کتاب ہے اردو میں, یہ ایک نایاب کتاب ہے الحمدللہ کہ آج تک اردو زبان میں ایسی کتاب نہ دیکھی نہ سنی, انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آپ, میرا خیال ہر دوسرے صفحے پر توبہ کریں گے یار یہ تو شاید میری زبان سے نکلا تھا, اور وہ میری زبان سے تو نہیں نکلا تھا لیکن کوئی بک رہا تھا میں ہاں میں ہاں کر رہا تھا, سر ہلا رہا تھا, اس بات میں جاننے کے باوجود ہاں میں سر ہلا رہا تھا, تو جگہ جگہ اس میں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ آپ یار نئی زندگی شروع کرتے ہیں,
تو اس میں بھی کئی ایسے سوالات ہیں نا بابا جو آپ کو مکتوب کے ذریعے لوگوں نے لکھے جی اور اس میں سے کفریات نکلے, تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ لکھنے میں بولنے میں جیسے کہ بے باک سے ہو گئے ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کلمہ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے, ہمارا اسلام, ہماری شریعت, قرآن و حدیث اس معاملے میں ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے وہ سوالات بھی لیے جو آپ کو مکتوب کے ذریعے آئے اور اس میں کفریہ کلمات اور آپ نے اس کو بھی لالا ہے, تو اسے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی معلومات دینی بہت ضروری ہے کہ کون کون سے کلمات زبان سے نکالنے سے ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے, اس لیے مدنی چینل کے تمام ناظرین اور یہاں تمام حاضرین کو چاہیے اگر پڑھ بھی لیے تو ایک بار پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہم اس کا مطالعہ ایک بار پھر نہیں کرتے رہیں گے, یہ کرتے رہنے والی کتابیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور ہم سب کو توفیق دے کہ یاد رہ جائے کہ کیا کیا چیزیں ایمان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں کہ ہم ان کلمہ سے بچیں, اور اللہ نہ کرے کوئی ہمارے سامنے ایسا کلمہ کہہ دے تو ہم اس کلمے کے بارے میں ہمیں معلومات تو ہو کہ یہ کلمہ کس قدر سخت ہے کہ ہم خالی خالی سر ہلا کر مسکرا کر ہنس کر یا تائید کر کر اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیں, نیت کریں اللہ ہمیں عمل کی اور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے,
اس کے اوپر سرے ورق پر پہلے یعنی کہ ٹائٹل پیج پر اوپر سب سے لکھا ہوا ہے فتاوی شامی جلد اول صفحہ 107 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے, حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے,
اب اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں,
لبیک
چلائیں,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
میرا تعلق ملتان سے ہے, عمیر بات کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کیسا ہے سارا پاکستان اللہ کو پریشان کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
استغفر اللہ, یہ کلمہ جو ہے یہ بھی کفر ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی پریشان ہونا جو ہے نا یہ بندے کی صفت ہے, اللہ تعالی اس سے پاک ہے, اللہ پریشان نہیں ہوتا, یہ اس کی صفت ہی نہیں, اس کا وصف ہی نہیں, جو یہ کہے کہ اللہ تعالی کو کو پریشان اللہ تعالیٰ کو پریشان ہونے والا جو کہے تو اس پر کفر کا حکم ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور میرا تعلق خانپور سے. باپا آپ سے سوال کرنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ قیامت کے روز اس کی امت سب سے بڑی ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہے رحم کرو اتنے بڑے پیغمبر ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ میری امت بڑی ہو لیکن عزت میں رتبے میں ترقی میں. وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے گدے ہوں لیکن سب سے زیادہ, چاہے فاقے مر رہے ہوں لیکن سب سے زیادہ, اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے.
نعوذ باللہ, یہ حدیث پاک کے ایک مفہوم کی صریح یعنی کھلم کھلا تحریف کی گئی, اس کو عدل بدل کر کے مطلب انہیں رکھ دیا اور اپنی مرضی کے اس سے معنی اس نے گڑھ لیے, اور ایسا کرنا سخت حرام ہے. حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھلا ارشاد ہے جو کہ سیاہ ستہ کی حدیث میں ابو داؤد شریف سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرو کہ میں کثرت امت پر فخر کروں. تو یہاں بندوں کی صفت کا ذکر نہیں ہے کہ کیسے ہوں, تو زیادہ بچے ہوں تاکہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں. تو اپنی مرضی سے حدیث شریف کے معنی نکالنا یہ حرام ہے, شرح کرنا حدیث کی اپنی مرضی سے حرام ہے. یہ علماء کا کام ہے, ان علماء کا کام ہے جو شرح حدیث کا علم رکھتے. ہر عالم بھی یہ نہیں کر سکتا, اس کا مخصوص علم ہوتا ہے, یہ ایک فن ہے. جو اس فن سے واقف ہوگا وہی کر سکتا, جیسے تفسیر, تفسیر بھی ہر عالم نہیں کر سکتا, اس کے بھی شرائط ہے. تو جو فن تفسیر جانتا ہے وہ تفسیر کر سکتا ہے, اور یہ ایسے عالم تھوڑے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. جس کی مرضی میں وہ اگر قرآن و حدیث کی شرح کرنے جائے گا تو پھر تو نظام برم درم درم برم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحمید یوسفی ہے, بحیثیت کراچی بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر کے میں شکر گزار ہوں کہ یہ مدنی چینل اپنے مدنی پھول نچھاور جو ہے وکلا پہ کر رہا ہے, وکیلوں پہ کر رہا ہے, وکیلوں کو وکیلوں کے مسائل کو حل کرنے کی اسلامی طریقے سے کوشش کر رہا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محمد الیاس قادری صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو کہ انہوں نے ہر شعبہ ہائے زندگی پر خاص توجہ دی اور خصوصاً وکلا پر توجہ دی. جب بھی کبھی چینل لگتے ہیں ٹی وی پر, سب سے پہلے جب چینل بدنی چینل آتا ہے تو اگلا چینل لگانے کی میری ہمت نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیا راستے میں سنا ہے میں نے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو جب سب دوران سفر کیا چھوٹے سے سفر میں بھی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کہ میں اگر گھر سے اپنے کورٹ کی طرف آ رہا ہوں تو راستے میں اگر میں دعا کر رہا ہوں کیا میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟
اللہ تبارک و تعالی کا مطلقہ ارشاد ہے ادعونی استجیب لکم, تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اس کے لیے سفر شرط نہیں ہے. اب یہ کہ مقامات ہوتے ہیں قبول کے, اوقات ہوتے ہیں قبولیت کے, جس میں مزید قبولیت کی امیدیں ہوتی ہیں, تو اس میں سے ایک سفر بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد تو شرعی سفر ہی سمجھ میں آتا ہے. تو اپنے گھر سے بس میں بیٹھے اور دو میل کا سفر کیا تو یہ عرفن تو سفر ہوتا, لیکن یہ سفر نہیں ہوتا. سفر کم از کم 57 میل 3 فرلانگ کا فاصلے سے سفر ہوتا ہے نا, شرعی سفر. تو اب یہ کہ اگر کوئی اپنی دکان پر جاتے ہیں تو راستے میں دعا مانگے تب بھی انشاءاللہ قبول ہوگی, لیکن یہ سفر والی اس پر وہ سفر اس کو نہیں کہتے, جبکہ وہ دکان اتنی دور نہ ہو جتنا شرعی سفر بنتا ہے. آپ کے جذبات دعوت اسلامی کے تعلق سے بہت اچھے ہیں اور آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ کی عمر اب کافی ہو گئی ہے, آپ آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. آپ اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کر لیں, آپ دنیا کے فیصلے کرتے ہیں, اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کر لیں, انشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوگا کیا دعوت اسلامی میں شرکت کریں یا نہ کریں. فیصلہ کر لیں کہ یس آپ آ جائیں, اجتماعات میں شریک ہوں, مدنی قافلے میں بھی سفر کریں, شرعی سفر اس میں کریں, مدنی قافلوں میں اگر اتنے فاصلے کا ہو تو اس کو بھی کر لیں, اور مدنی حلیہ بھی بنا لیجیے. دنیا تو اب کہیں نہیں جاتی, یہ تو بنتی رہے گی جائے اس طریقے پر, اس کو بھی ٹھیک ہے آدمی بناتا رہے لیکن آخرت کی طرف بھی وہ اقدام کرے اور بڑھے آگے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں,
کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کان
تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عید کا خطبہ کیا سننا سنت ہے؟
چاہے عید کا خطبہ ہو چاہے شادی کا خطبہ ہو اس کو سننا فرض ہے, جمعے کا خطبہ بھی فرض ہے, اس کو سنیں, اس میں بات چیت وغیرہ سب کی ممانعت ہے. بعض لوگ بقرعید میں بھاگم بھاگ کر دیتے ہیں, حالانکہ عید کا خطبہ سننا یہ بالکل ضروری ہے لیکن نہیں سنتے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سید عطاری حسینی کابینہ ضلع دیرس میں خان سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان یہ بتائیں کہ میں قربانی کرتا ہوں لیکن عید کے دن میں کھالی کٹھی کرنے کے لیے ڈیوٹی پر ہوتا ہوں, تو کیا میں اس کی اپنی جگہ پر وہیں جہاں پر ہمارا حصہ ہے وہیں پر اپنے بیٹے کو وکیل بنا کر بھیج سکتا ہوں؟
اجتماعی قربانی میں تو آپ نے کسی کو وکیل ویسے ہی کیا ہوگا, اور آپ لگتا ہے دعوت اسلامی والے ہیں, ہمارے یہاں تو یہ وکیل مطلق بنایا جاتا ہے نا, تو بیٹا بھیجنا بھی تو ضرورت تو نہیں ہے نا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کی قربانی ہو وہ وہاں موجود ہی رہے, افضل ہے اچھا ہے حاضر رہے, اگر نہیں بھی حاضر ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے اس پر, بیٹا بھیجے تب بھی کیا, نہ بھیجے تب بھی گناہ نہیں ہے. قربانی عید کو کرنا افضل ہے, زیادہ ثواب ہے, تو قربانی ہو سکے تو عید کو ہی کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا